الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤ سورہ النساء سے ہوا. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس سورت کے اندر عورتوں کے احکام کے عورتوں کے بہت سارے حساس اور اہم مسائل کا تذکرہ ہے. اسی نسبت سے سورت کا نام نساء ہے. اچھے دور میں اور اچھے وقتوں میں مسلمان بیٹیاں جب جوانی پہ قدم رکھتی تھی تو اس سورت کو لکھتی بھی تھی، یاد بھی کرتی تھی، مفہوم بھی یاد کرتی تھی، اور جب اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف رخصت ہونے لگتی تھی تو یہ ان کے جہیز کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا. یہ ان کے ایک جہیز کا حصہ ہوا کرتا تھا تاکہ وہ بچی اچھے طور پہ ان مسائل سے واقف ہو. وہ جوانی میں اس بچی جیسی جوانی کے قدم رکھتی، گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہوتا، اپنے ہاتھوں سے لکھتی، یاد بھی کرتی، مفہوم بھی سیکھتی، اور جب نئے گھر کا آغاز کرتی تو پھر یہ ساتھ اس کو تحفے میں مل جایا کرتا تھا. تو سورہ النساء ہے جس کے آغاز میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ساتھ اس بات کا کہ حضرت آدم کو اللہ نے، حضرت حوا کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پھر نسل انسانی کا اسی سے آغاز ہوا. اور فرمایا کہ تم اللہ کا نام لیتے ہو اپنے معاملات میں، تو پھر اس کا نام صلہ رحمی کے اندر بھی اس کے نام کا لحاظ رکھو، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اور خاص طور پہ یتیم کے معاملے میں فرمایا جس کا باپ بچے کے بچپن میں باپ کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں، تو جو اس کا کفیل بن رہا ہے اس کے مال میں خیانت نہ کرے، اور اس کے مال میں بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کے مال میں دیانت کا معاملہ کرے. پھر عورتوں کے معاملے میں خاص طور پہ کہ اسلام سے پہلے مرد جتنا چاہتا شادیاں کر لیا کرتا تھا، اس کے لیے کوئی قید اور پابندی اور شرائط نہیں تھے. اسلام آیا، اس نے اس میں اصلاح پیدا فرمائی، انصاف کا ضابطہ لے کے آیا، عدل کی بنیاد قائم کی کہ عورت ایک سے زائد اگر شادی کرنا چاہتے ہو گنجائش ضرور ہے، دو تین چار، لیکن عدل انصاف قائم کر سکو تب، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے. آج مغرب کے دنیا کے اندر ایک سے زائد شادی کرنا جرم ہے قانوناً، لیکن بدقسمت سے اسے اس گندے ماحول میں قانونی طور پہ تو ایک بیوی رکھ سکتے ہیں، اور غیر قانونی نہ جانے کتنی عورتوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں. لیکن اسلام اس گندگی سے پاک مبرہ ہے، اور اس بے حیائی سے دور سے بھی اسلام کا واسطہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ایک سے زائد شادیوں کی گنجائش، لیکن عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، گندگی سے بچنا ضروری ہے، نا انصافی سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ایک کے حقوق ادا کرو صحیح طور پہ. اور عورت کا مہر حق ہے، اسے اس کا حق ادا کیا جائے اور اسے اس کے حوالے کیا جائے. پھر بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے یتیم، تو اس کا مال اس کے حوالہ کیا جائے تاکہ وہ بچپن میں اپنے مال کو ضائع نہ کر بیٹھے. پھر اسلام سے پہلے عورت کے حقوق بڑے پامال کیے جاتے تھے، اور جو حالانکہ ہاں یہ زبانوں پہ معقولہ تھا کہ وراثت کا وہ حقدار ہوگا جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہو، ہاتھ میں تلوار لیتا ہو، دشمن سے مقابلہ کرنا جانتا ہو. عورت نہ تلوار ہاتھ میں لے سکتی ہے، اور نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی ہے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس لیے یہ حقدار نہیں ہے، یہ حقدار نہیں ہے وراثت کی. اسلام آیا، اس نے عورت کو حقوق دیے کہ جیسے مرد کا وراثت میں حق ہے، عورت کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے. پھر وراثت کے بہت سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کی ہدایت فرمائی کہ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وصیت پر عمل ہوگا، قرض کی ادائیگی ہوگی، بقیہ رقم پھر وراثت میں تقسیم ہوگی. اور اللہ نے جس کے جو حصے مقرر کیے اس میں خیر ہے، اس لیے کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اس نے جو حصے مقرر کیے ہیں انسانیت کا اسی میں بھلا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اپنی جوانی اور اپنا شباب اور اپنی جسم کا حسن, اپنے اندر کا حسن ناپاک جگہ پہ استعمال کرتے ہیں, بدکاری اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی سزا اور مذمت فرمائی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہاں کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور پھر اللہ کے دربار میں اپنی ندامت کے آنسو اور معافی کا درخواست کرے, اللہ بھی اپنی رحمت لے کر اسے معاف کر دے گا. اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر عورتوں کے حقوق کہ عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرو, حسن سلوک سے پیش آؤ. یہ اسلام کا اعلیٰ نظام زندگی ہے جس نے عورت کمزور ذات کا قدم قدم پہ رعایت رکھی ہے, بلکہ عورت کا یہ اعزاز ہے کہ اس کی سفارش براہ راست اللہ نے خود فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کا آئینہ دار ہے. عورت اپنے شوہر کی بہت کم تعریف کرتی ہے, لیکن اللہ کا نبی ایسا پیارا شوہر ہے کہ سب سے پہلے اس شوہر کی تعریف آپ کی بیوی نے کی ہے, اور سب سے پہلے خوبیاں بیان کی ہیں تو آپ کی بیوی نے بیان کی ہیں. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً عورتوں کے حقوق ادا کر کے دکھائے اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر پہ تشریف لائے اور محبت اور الفت کا مظاہرہ کیا. پھر ان رشتوں کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا, بیٹی ماں ہاں, اور جسے کہیں کہ وہ عورت جس سے پہلے کسی کا نکاح باقی ہے, اس طریقے سے پھپھی خالہ, بہت سارے رشتوں کا تذکرہ ہے جن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. اس کی حرمت کی وجہ نسب بھی ہے, مصاہرت بھی ہے, اور جسے کہیں کہ رضائی دودھ پینے کی وجہ سے بھی بہت ساری حرمتیں, اس کا بہت سارے محرمات کا تذکرہ ہے. پھر فرمایا اسلام نے انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا ہے. فطرت ہے مرد کی عورت کی کشش, عورت کے دل کے اندر مرد کی کشش ہے, اور اسلام ان فطرتی ضروریات کی رعایت رکھتا ہے, لیکن حرام سے بچا کر حلال کا راستہ نکاح بتاتا ہے. حرام سے بچا کر حلال کا راستہ نکاح بتاتا ہے, اور اس کے اندر عورت کا فطرت جو بنیادی حق ہے اسے مہر کی ادائیگی ہے. اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے, مشکل نہیں پیدا کرتا, اس لیے قدم قدم پہ انسانی فطرت کی پوری رعایت ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم کبھی ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھانا, ہاں باہمی رضا سے اگر تجارت کا سلسلہ ہے اور پھر ایک دوسروں کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر تم کبائر سے بچو گے اللہ تمہارے صغائر ویسے ہی معاف کر دے گا, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تمہاری نیکیوں سے تمہارے صغائر ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ اللہ نے جس مرد کو مرد بنایا, عورت کو عورت بنایا, تو اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو جاؤ, بلا وجہ اپنے دل میں حسرت مد پیدا کرو کہ میں ایسا ہو جاتا, وہ چاہے کہ میں ایسی ہو جاتا. ہاں آج بدقسمتی سے یا تو اندر کی حسرت ہے کہ میں مرد کیوں ہوں, اور عورت اپنی قسمت میں راضی نہیں کہ میں عورت کیوں ہوں. اس لیے اگر ان کا رنگ ڈھنگ دیکھو دور سے بس اوقات مرد عورت نظر آتی ہے, اور عورت بدقسمتی سے مرد نظر آتا ہے, اپنی قسمت میں راضی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ گھر کی دنیا ایک دنیا ہے, کوئی بھی نظام بغیر قیادت کے اور بغیر امارت کے اور بغیر ذمہ دار کے, دفتر میں کوئی ذمہ دار نہ ہو سارا چوپٹ ہو جائے گا, فیکٹری میں کوئی ذمہ دار نہ ہو سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا. گھر کی ایک پوری سلطنت ہے, گھر کی ایک پوری سلطنت ہے, وہاں بھی ایک نظام ہے. وہاں اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے, اور ذمہ دار بنانے کا مطلب نہیں کہ وہ عورت سے معاملہ باندھی کا سا رکھے ہے نا, بلکہ اس سے معاملہ محبت اور پیار کا ہو. ہاں گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے, اس لیے کہ تخلیقی طور پہ اللہ نے اس میں قوت بھی زیادہ رکھی ہے, اور گھر کے اخراجات اور عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے, اس لیے گھر کی ذمہ داری بھی اس پہ ڈالی ہے. البتہ عورت کی خوبیوں ذکر فرمائی کہ عورت وہ عورت ہے جو اللہ کے بھی فرما بردار ہو اور اپنے شوہر کے حق کے اندر بھی خیانت نہ کرے, پاک دامن نیک سیرت ہو, اور مرد کے عدم موجودگی میں اس کے مال میں اور اپنے آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو. اور اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی انبن ہو جائے, انبن, تو معاملہ گھر ہی کا معاملہ گھر میں نمٹ جائے, پھر نہیں تو گھر کے بڑے آپس میں بیٹھ کر اس معاملے کو نمٹا لیں. عدالتوں میں شریف گھرانوں کی زندگیوں کے سلسلے جانا اچھا نہیں. ہاں, مسلمانوں کے گھروں کے معاملے چار دیواری کے اندر رہیں, اور اگر بڑے آپس میں بیٹھ کر حل نکالیں گے اور نیت ٹھیک ہوگی, اللہ ان کے لیے کوئی حل بھی نکال دے گا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, اللہ کا بھی حق ادا کرو, مخلوق کا بھی حق ادا کرو. کسی کے حقوق, جیسے اللہ کا حق ضروری ہے, ایسے حقوق العباد, مخلوق کے حقوق کی رعایت رکھنا. حتیٰ کہ کافر کے بھی حق ضائع کرنے کی اجازت نہیں, اس کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں. اور پھر اس کی تفصیل بتائی, اللہ کی وحدانیت کا خیال رکھو, رشتہ داروں کا, مساکین کا, فقراء کا, پڑوسیوں کے, ان سب کے حقوق ادا کرو. بخیل نہ بنو, اس لیے کہ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ریا اور دکھلاوے کے لیے مال خرچ نہ کرو, اس لیے کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور پھر شراب کے متعلق ذہن سازی کرتی ہوئی, ابتدائی ذہن سازی کرتی ہوئی فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اور پھر اللہ نے اس امت کی ایک سہولت بیان فرمائی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے, یا پانی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا, تو تیمم کا اہتمام کرے. پھر یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی, جن کی سازشیں اور جن کا مکر و فریب اور جن کی آسمانی کتابوں میں تعریف, ان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا تذکرہ ہے جو ان پر برسی ہے. پھر ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک منافق حضور علیہ السلام کے پاس ایک یہودی کے ساتھ اپنا ایک مسئلہ لے کے آیا, اور حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اس نے, منافق نے کہا, چلو اس فیصلے کو بجائے حضور کے اب عمر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور حضور علیہ عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. اس نادان منافق کا خیال یہ تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. تو حضرت عمر کی خدمت میں آئے, اور حضرت عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے یہ کہہ دیا, عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات میری اور بھی سن لو کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آئے اور اس کی گردن اڑا دی. منافقین نے بڑا شور کیا کہ ایک مسلمان کی جان لے لی. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا, یہ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم ہو جائے, سر خم تسلیم ہو جائے. اور جب اس نے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانا, تو پھر اس کے لیے یہی علاج تھا کہ اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا جائے, پھر اسے زندگی کے قید سے آزاد کر دیا جائے. اور حضرت عمر کے اس عمل کی تائید میں قرآن کی آیتیں آ گئیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فریضہ جہاد کا تذکرہ ہے کہ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں, چاہے وہ جہاد میدان کے اندر آمنے سامنے کی لڑائی ہو, اور چاہے چھاپا مار کروائیاں کی جائیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, جب دنیا کے مظلوم مسلمان تمہاری مدد کے محتاج ہیں, اور بچے اور عورتیں فریاد کر رہے ہیں کہ ظالموں سے نجات دہندہ ہمارے لیے کون بنے گا, پھر کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دیتے؟ اسی کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں جہاد تو وہاں منافق بھی, تو منافقین کا تذکرہ ہے. اور ان منافقین نے جہاد کے خلاف مختلف پروپیگنڈے اور سازشیں کی. اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ اپنی جان بچانے کے لیے قلعہ نما گھر بھی بنا لیں, لیکن موت جب آئے گی تو انہیں موت سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی. پھر فرمایا, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا, اور کوئی چاہے کہ اللہ کے رسول کی کل قیامت میں رفاقت مل جائے, تو وہ رفاقت کسی خاندانی, نسوی, قبیلے, زبان رنگ کی بنیاد پر نہیں ملے گی, بلکہ وہ نبی کی رفاقت تو نبی کی اطاعت کی بنیاد پر ملے گی. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا, اچھی سفارش اچھی بات ہے, اگر مناسب اور جائز سفارش تو کر لینی چاہیے. پھر سلام کا طریقہ بتایا کہ جب تم سلام کرو, تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو. پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم منافقین کے بارے میں رائے تمہاری اتفاقی ہو کہ ان منافق کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر یہ دین اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں تو تم بھی ان کے مقابلے مقابلے میں آ جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا, کسی مسلمان کی جان لے لینا, جان بوجھ کے کسی ایمان والے کی جان لے لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. کسی مسلمان کی جان جان بوجھ کے لے لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے. علماء اور مفسرین نے لکھا اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان کو مارا جان کے, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ لمبے عرصے تک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم میں رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے قومیت کی بنیاد پر یا فرقہ واریت کی بنیاد پر اس نے سمجھا کہ اس مسلمان کی جان لینا ضروری ہے اور جائز ہے اور میرے لیے حلال ہے, اور پھر اس نے اس کی جان لے لی, جیسی جان لے لی یہ کافر بن گیا, اور کافر کی ہمیشہ سزا جہنم. تو عصبیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, زبانوں کی بنیاد پر کسی مسلمان کی جان لینا اور اسے جائز سمجھنا, حلال سمجھنا, آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ایک وہ طبقہ جو اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ قربانی پیش کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے والے کا درجہ بلند ہوتا ہے, اور پھر جو اللہ کے راستے میں اپنا دین بچانے کے لیے یہ ہجرت کرتا ہے اور راستے میں موت آ جاتی ہے, اللہ اس کی ہجرت کو قبول فرما لیتے ہیں. پھر مسلمانوں کی نمازوں کے اندر اس قدر خشوع تھا, اس قدر خشوع تھا کہ ارد گرد کے سارے ماحول سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ میدان تھا, جہاد کا میدان تھا, نماز کا وقت تھا, نماز مسلمانوں نے پڑھی, پھر دوسری نماز کا وقت آیا تو کافروں نے کہا کیا یہ اچھا ہوتا ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ مسلمان نماز میں ایسے بے خبر ہو جاتے ہیں, ان پر اسی حال میں حملہ کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے دوسری نماز کے وقت مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب نماز کا انداز بدل جائے گا, اب نماز کا طریقہ جہاد کے میدان میں بدل جائے گا, اور دنیا والوں کو سبق ملے گا کہ دیکھو جہاد بھی ضروری ہے, اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, اور اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتی, اور نماز بھی ضروری ہے, اس کے لیے جہاد نہیں چھوڑا جا سکتا, دونوں اپنی جگہ پر بہت ضروری ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا, اور فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے, ایک امام ہو, اس کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہو جائے, ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, اور انہیں امام ایک رکعت پڑھائے, اور یہ جماعت چلی جائے, نماز کے اندر ہی چلی جائے, دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, اور دوسری جماعت آ کے پیچھے کھڑی ہو جائے, اور امام کی دو رکعتیں مکمل ہو گئیں. اب اس پیچھے والوں کی ایک ایک رکعت مکمل ہوئی, پھر وہ بعد والی جس نے پہلے ایک رکعت پڑھی وہ واپس آ کر اپنی نماز مکمل کر لے. اتنا چلنا پھرنا, اسلحہ اٹھانا, دشمن کا مقابلے میں کھڑا ہونا, اس سے بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹتی, اس سے بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹتی. یہ میدان جہاد کا نماز کا طریقہ بتایا اور نماز کی اہمیت بتائی. دیکھو میرے عزیزو, نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے, اور آج مسلمان کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں اس لیے نماز پڑھی جائے گی, پہلے انسانی خدمت ضروری ہے, میں حلال روزی کما رہا ہوں پہلے یہ بھی تو عبادت ہے, میں اپنے بال بچوں کی روٹی کما رہا ہوں یہ تو عبادت ہے. ارے میرے عزیزو, نماز کے وقت کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کے لیے تلاوت بھی عبادت نہیں بنے گی. نماز کے وقت نماز پڑھنی ہوگی, تلاوت بھی چھوڑنی ہوگی. اگر نماز کے وقت کوئی کاروبار اور دنیاوی کام کر رہا ہے تو میرے عزیزو اس کا لقمہ حرام ہو جائے گا, اس کی آمدنی غلط ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ کا حکم کا تقاضا ہے اس وقت نماز پڑھے, اس وقت نماز پڑھے. تو اس نماز کی اہمیت بتائی, فرمایا ہاں جب امن ہو جائے, جب امن ہو جائے پھر اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی بڑائی کرو. اور پھر ساتھ ساتھ سفر کی نماز کا تذکرہ فرمایا کہ سفر کی نماز کیسے پڑھنی ہے, دو رکعتیں نماز پڑھنی ہے. پھر فرمایا جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی, اور جس نے خطا کی اس کا انجام وہ دیکھے گا. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, شرک نہیں معاف کرتا, شرک نہیں معاف کرتا. اور پھر شیطان انسان کو مختلف انداز میں گمراہی کی شکلیں پیدا کرتا ہے, لیکن اللہ کا ضابطہ ہے جو بھی ایمان والی زندگی اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے اس سے راضی ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرے گا اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کا پھر تذکرہ فرمایا کہ فرمایا عورتوں کو مجبور نہ کرو، اگر اس کو مجبور نہ کرو اس کے نکاح کے سلسلے میں اس کی رائے اور اس کے فیصلے کی بھی رعایت رکھو، پھر اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کسی اور قوم کو لے کے آ جائے گا۔ اور انصاف، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اگر انصاف سے تمہارا حق ضائع ہو، انصاف کرنے سے تمہارے اوپر کوئی سزا اور تمہارے اپنے خاندان کی کسی اوپر سزا آتی ہو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں انصاف کے معاملے میں اپنوں کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایک صورتاً خاندانی اور خاندانی اور موروثی مسلمان ہوتا ہے اور مردم شماری کا مسلمان ہوتا ہے، اور ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان سے کہا اپنی ایمان میں حقیقت پیدا کرو، دیکھنے میں دو سیب ہیں، ایک پلاسٹک کا ہے اور حقیقی سیب ہے، دور رکھے ہوں دونوں سیب نظر آتے ہیں، لیکن جب دونوں کو ہاتھ میں لیا جائے تو ایک میں تو خوشبو دوسرے میں خوشبو کوئی نہیں، ایک میں ذائقہ دوسرے میں ذائقہ کوئی نہیں، ایک میں رنگت دوسرے میں رنگت کوئی نہیں، ایک میں توانائی دوسرے میں توانائی کوئی نہیں، ایک میں کشش دوسرے میں کشش کوئی نہیں۔ فرمایا اسی طرح دیکھنے میں دونوں مسلمان ہیں لیکن ایک حقیقی اور ایک نقلی، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو حقیقی مسلمان ہے اس کے اخلاق کی اپنی کشش ہے، اس کے کردار کی اپنی کشش ہے، اس کے حسن اخلاق کی اپنی کشش ہے، اس کی زندگی کی اپنی کشش ہے، اور جو رواجی اور رسمی اور خاندانی اور موروثی ہے وہ تو اس کے اندر تو کوئی کشش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حقیقی ایمان پیدا کرو۔ پھر اللہ نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو کافروں سے دوستیاں اور یاریاں اس لیے لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر ان سے یاریاں اور دوستیاں ملیں گی تو دنیا میں معزز مقام مل جائے گا، دنیا میں معزز مقام مل جائے گا، اور دنیا کے نظروں میں مجھے روشن خیال، روشن خیال اور وسعت ظرف قرار دیا جائے گا۔ فرمایا لوگو اس عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، عزت اللہ کے خزانوں میں ہے، جسے وہ دینا چاہے کوئی نہیں ذلیل کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، عزت اللہ کے خزانے میں ہے۔ پھر ان مجالس میں بیٹھنے سے اور ان مجالس میں جانے سے منع فرمایا جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا جائے، اور جہاں اللہ کے قرآن کی غلط تفسیر اور غلط معنی اور مفہوم بیان کیا جائے، جہاں دین احکام کا مذاق اڑایا جائے۔ اگر چاہیے خود نہیں کر رہا لیکن اگر اس مجلس والوں کے اس کام پر راضی ہے اور ان کے کفر پہ راضی ہے، تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر منافقین کی نشانیاں بتائیں کہ منافقین اپنے خیال میں اندر کفر رکھتے ہیں، دل میں ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے ہیں، اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور منافقین نشانی ہے نماز نہیں پڑھتے، اور اگر نماز پڑھنے میں پڑھے روگوں کی نظروں میں مسلمان دکھانے کے لیے، سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ صرف دکھانے کے لیے، اندر جذبہ اور شوق نہیں ہے عبادت کا، سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ منافق سب سے نچلے درجے کے اندر جہنم میں ہوں گے، ہاں جس نے توبہ کر لی اور اعمال اچھے کیے اللہ اسے نواز دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت عجیب انداز میں اہل ایمان کو خطاب کر رہا کہ مجھے کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دوں، بشرطی کہ تم ایمان والے بن جاؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم ایمان والے اور شکر گزار بندے بن گئے تو میں تو بڑا قدردان ہوں، میں تو بڑا قدردان ہوں اور بہت علم رکھنے والا ہوں، میں تمہیں کیوں عذاب دوں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔